حسین یا حسین، حسین یا حسین، دنیا میں ایک نقطۂ وحدت حسین ہے، ہر طبقۂ بشر کی ضرورت حسین ہے۔
الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، البشير النذير، السراج المنير، الطهر الطاهر، الدر الفاخر، البحر الزاخر، العلم الظاهر، المنصور المؤيد، المصطفى الأمجد، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعن الدائم على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. ایام عزا، ایام غم، ایام اسیری، بہت اہم ایام ہیں تاریخ انسانیت میں، تاریخ تشیع میں، تاریخ امامت میں، تاریخ اہل بیت میں۔ ہماری بھی عظیم ذمہ داری ہے کہ خدا نے اور اہل بیت نے ہم کو اس اہل سمجھا، اس عظیم امانت کے امین بن سکے۔ ان عظیم قربانیوں کے سلسلے میں ذمہ داری دی، اور ہم خوش قسمت تھے کہ اس ذمہ داری کو قبول کیا۔ یقیناً عظیم ذمہ داری کے ساتھ خطرات بھی عظیم ہیں، شیاطین بھی خاموش نہیں بیٹھتے ہیں، وہ اپنی کوششیں جاری رکھتے ہیں۔ کسی بھی نعمت کے مقابل میں کچھ نقصانات بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کی خدمت میں عرض قرآن، قرآن کے بعد میں ارشاد ہوتا ہے یضل به کثیرا ویهدی به کثیرا، قرآن کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، اور اسی قرآن کے ذریعے بہت سے لوگوں کی ہدایت۔ قرآن آیا ہے ہدایت کرنے کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ لیکن کچھ پست لوگ ہوتے ہیں کہ اس کتاب ہدایت سے گمراہی کا پیغام لیتے ہیں، تفسیر بالرائے کرتے ہیں، قرآن سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، اپنے بدترین اعمال کے لیے قرآن کو استعمال کرتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ یہ نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ یہ لوگ خود قرآن کے امام بن جاتے ہیں، قرآن کو اپنا امام نہیں بناتے۔ ایک اہم مسئلہ ہے کہ یہی چیز خود پیغمبر خدا جب آئے، ابو لہب، ابو جہل اتنی شقی نہیں بنتے اگر پیغمبر نہ آتے۔ پیغمبر کے تشریف لانے سے کیا ہوا؟ وہ ضد میں آ گئے، مزید شقاوت کی طرف گئے۔ حضرت آدم کو جب خدا نے مسجود ملائک بنایا تو شیطان ابھی تک تو صحیح چل رہا تھا، کم از کم ظاہراً، لیکن حضرت آدم کے مقامات کو دیکھ کر برداشت نہیں کر سکا اور کافر بن گیا۔ راندے درگاہ الہی ہو گیا۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے، نعمتوں سے کچھ لوگوں کو نقصان ہوتا ہے۔ بارش، دیکھیے بارش باران رحمت ہے، صحیح سرزمین پر جب برستی ہے وہاں سے فصل، بہترین میوے اور خوبصورت پھول نکلتے ہیں۔ لیکن اگر شورزار زمین، خراب زمین میں یہ بارش برسے، بارش تو وہی بارش ہے، ممکن ہے مسموم زہریلے نباتات وہاں سے اگے۔ جتنا بارش زیادہ، ان کے زہر کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے کچھ لوگ بہت پست ہوتے ہیں, تو نعمتوں سے بدترین استفادہ کرتے ہیں, سوء استفادہ کرتے ہیں, تو بدترین نتائج تک پہنچ جاتے ہیں. یہ ہمارے سامنے ہے, یہ اسلحہ ہے. اس سے دشمن اسلام کے ساتھ بھی جنگ کر سکتے تھے, مسلمانوں کے ساتھ. کچھ لوگ اس کے ساتھ مسلمانوں کے قتل عام کرتے ہیں. آگ ہے, آگ کے ذریعے آپ اپنے ملک کی صنعت کو, کارخانوں کو چلا سکتے ہیں, لیکن اسی آگ کے ذریعے گھروں کو بھی آگ لگا سکتے ہیں. یہ اس دنیا کی خصوصیت یہی ہے. تو ان میں سے ایک آزاداری بھی ہے. کچھ لوگ حسن استفادہ کریں گے آزاداری سے, کچھ لوگ سوء استفادہ کریں گے. کچھ لوگ آزاداری کے ذریعے اہل بیت سے نزدیک ہو جائیں گے, امام کو خوش کریں گے, اسرا کو راضی کریں گے, خدا کو راضی کریں گے. کچھ لوگ آزاداری کے ذریعے اپنی دنیوی مفادات حاصل کریں گے, اہل بیت کی دشمنی میں آگے بڑھیں گے. آپ خود دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے تکفیری لوگ برداشت نہیں کر سکتے ہیں آزاداری حسین کو. ایک عام آدمی دیکھے تو یہ آزاداری اس دنیا کے حسن میں اضافہ کرتی ہے. قد دین سے قطع نظر دیکھے گی, اس دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو اتنی قربانیاں دیتے ہیں, اتنے روتے, اتنا ٹائم دیتے ہیں. ایک عظیم انسان کے لیے جو 14 صدی پہلے تھے, زیارت کے لیے کروڑوں کی تعداد میں جانا خطرات کے باوجود, یہ انسانیت کی عظمت ہے. لیکن کچھ لوگ برداشت نہیں کرتے ہیں, انہیں جانوروں کو قتل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اسی لیے ہمیں محتاط رہنے کی ضرورت ہے, کہیں ہم آزاداری سے غلط فائدہ نہ اٹھائیں. انجانے ہو سکتا ہے ہم بھی آزاداری سے صحیح فائدہ نہ اٹھائیں. یہ خطرہ سب کے لیے, شیطان سب کے لیے ہے, نفس امارہ سب کے پاس ہے. بہت سے لوگ جو پیغمبر اہل بیت کے سامنے تھے, دیکھے شیطان کے راستوں کو اپنایا, کوئی آسان چیز نہیں ہے. اسی لیے میں آپ کی خدمت کچھ ایسے نکات کی طرف اشارہ کرتا ہوں. کربلا کا معنی کیا ہے؟ کربلا آزاداری یعنی عاشورا کی حفاظت, عاشورا کو تازہ رکھنا, تر و تازہ رکھنا. گویا آج کے دن عاشورا پیش آیا, آزاداری کا یہ مقصد ہے. عاشورا اپنے مقاصد و اہداف حسینی کے ساتھ. عاشورا کا ایک اثر کیا ہے؟ یعنی حسین فرماتے ہیں کہ باطل کے سامنے خاموش نہ رہو. دنیا کی سیاست, دنیا کے حالات میں آپ بے اثر نہ رہو, آپ اپنا اثر ڈالو. دنیا کی اس کشتی کو حق کے ساحل کی طرف لاؤ. کربلا کا معنی یعنی آپ ذمہ دار ہے, ذمہ داری کے احساس کریں. آپ انسان ہیں, آپ خلیفہ خدا ہے, آپ دین اسلام کے ماننے والے ہیں. آپ کو خاموشی اختیار کرنے کا حق نہیں ہے. یزید ہو, شمر ہو, ابن زیاد ہو, لیکن آپ خاموشی اختیار کریں گے نہیں. بس آزاداری کا ایک تقاضا کیا ہے؟ اپنے علاقے کے مسائل میں بہترین مثبت کردار ادا کرنا, اپنے شہر کے مسائل میں, اپنے ملک کے مسائل میں, عالمی مسائل میں. دیکھیے ابھی خوش قسمتی ہے, دنیا تشیع کو کوئی نظر انداز نہیں کر سکتا. دنیا کے شیاطین, اگر دنیا کی شیاطین کسی طاقت سے ڈرتی ہے اسلام کو نقصان پہنچاتے ہوئے, صرف شیعوں سے ڈرتی ہے, ورنہ دنیا کے دوسرے گروہ سب انہی کے ساتھ چل رہے ہیں. یہ وہی آزاداری سے لیا ہے, ورنہ ہم ایک جیسے تھے. آزاداری انسان کو نہ صرف شہادت کے لیے تیار کرتا ہے, بلکہ ہماری ثقافت کو شہادت کی ثقافت میں تبدیل کیا ہے. آپ خود دیکھیے, ہم زیارت کتنے پڑھتے ہیں, نماز کے بعد, مجلس کے بعد, مختلف حالات میں زیارت پڑھتے ہیں. زیارت کا ایک رکن کیا ہے؟ یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما, اے کاش کربلا میں ہوتے. تو عظیم کامیابی ہمیں حاصل ہو جاتی. کربلا میں کیسی مصیبتیں تھیں, مجاہد تو اپنی جان دے دیتا, پیاسا وہ بھی, اپنی خاندان کو اسیری کے لیے تیار کرتا. کربلا ایک سوچ تو ہم بار بار سننے سے ممکن ہے اس کے احساس, خدا نہ کرے بہرحال آپ کے پاس یقین احساس ہے, مجھے سے ممکن ہے ایک چیز کو بار بار سننے سے ممکن ہے اس کی اہمیت کے احساس نہ ہو. دیکھیے سخت ترین شکل میں شہید ہونا پیاسے, اور چھوٹے ننھے بچوں کی شہادت کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھنا, اور خاندان کے اثرات کا بھی احساس ہے, اور پھر شہادت کے بعد دفن کیے بغیر پڑے رہنا, لاشیں پڑی رہی, یہ پہلے سے جانتے تھے یہ ہونے والا ہے, اچانک نہیں ہوا ہے, پیغمبر نے خبر دی تھی, پہلے سے معلوم تھا. تو یہ اس دن کا تمنا کرنے والے کتنے بزرگ انسان ہیں, کتنے عظیم انسان ہیں, کیونکہ ہمارے ثقافت میں شہادت داخل ہو گئی ہے, یعنی شب و روز آپ تمنا ہے شہادت. ہم تو کوئی شک نہیں ہے, مجھے منافقت نہیں کرتے ہیں, یا لیتنا کہ ماں اگرچہ عربی لفظ ہے اس کے معنی کو ہر شیعہ جانتا ہے, یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما, یا لبیک یا حسین جو ان اواخر سال میں زیادہ, حقیقت میں یہی ہے ہمیشہ ہمیں کہنا چاہیے حل من ناصرین کے جواب ہے, ہم تیار ہیں. کس لیے؟ حسین تو مجاہد چاہتے تھے, حسین ایسے افراد چاہتے تھے کہ جو یزید زمانے کے ساتھ مقابلہ کرے, یزید کے سامنے نہ جھکے. تو یہ یعنی کربلا میں دیکھو شہادت کے لیے آپ کے پاس عقائد ہے کہ آپ شہید ہوں گے جنت میں جائیں گے, کوئی مشکل نہیں ہے, لیکن ایسی سیرت, ایسی کردار, محبوب ترین پاک ترین ہستیوں کے کردار کربلا میں نظر آتی ہے. اس کی بھی شایا نہیں در کردار آزمایا ہے, عرض کیا جب قیادت باصلاحیت انسان کے ہاتھ میں آ جائے تو بہت اچھا امتحان دیا اہل بیت کے ماننے والوں نے. لبنان میں دیکھیے چند آدمی ہیں, دنیا کے غرب کو روک دیا وہیں پہ, پورے مغربی دنیا اسرائیل کا حامی ہے, پوری مغربی دنیا اسرائیل کا حامی ہے, لیکن اسرائیل کے تاریخ میں واحد شکست چند حسینیوں کے ہاتھوں میں ہوئی. اسرائیل کا ایک وہ آخری کامیابیوں سے پہلے کی بات ہے, فوجی افسر کہتا ہے کہ ہم عربوں کو موت دکھا کر ڈراتے تھے, یہ جوان موت کے عشق میں آتے ہیں, ان کو ڈرانے کا کوئی وسیلہ ہمارے پاس نہیں ہے. اور ایران میں جنگ کے دوران ابتدا میں بھی انقلاب کے لیے آزاداری کے ذریعے تیار ہو کیا, اور پھر جنگ کے دوران بھی آزاداری, پھر جب صبح یا رات جس وقت دشمن پر حملہ کرنا چاہتے تھے, سارے راج دنیا صدام کے ساتھ تھی, سرنگیں کیا نام بارودی سرنگیں ہوتی تھیں, مختلف قسم کا اسلحہ, یہ جوان جاتے تھے پہلے راستہ کھولنے کے لیے تاکہ بعد میں حملہ کرنے والے سب شہید نہ ہو جائے. اب جانے والوں میں شاید 1-2% واپس آ سکتے تھے, اس کے باوجود بڑھ چڑھ کر جاتے تھے, درخواست کر کے گریوزاری کر کے جاتے تھے, وہ کہ سر ہر حملے سے پہلے آزاداری کرتے تھے, نوحہ پڑھتے تھے. ایک شیعہ کو یاد دلاتا ہے تم نے پوری زندگی کیا کہا اور کس چیز کے انتظار میں تھے. ایک اہم اثر ہے شہادت, خود انقلاب ایران نے ابتدا سے آخر تک شہادت کے ذریعے اپنے مقصد کو حاصل کیا ہے. شہادت مغربی طاقتوں کے پاس ہو ہی نہیں سکتی, وہ آخرت پر یقین نہیں رکھتے, شہادت پر کیسے یقین رکھیں گے. شہادت وہ ایٹم بم ہے جو ہر مسلمان کے پاس ہے, اس ایٹم بم کی ضرورت نہیں ہے. اب مغربی طاقتوں نے اس شہادت کو ختم کرنے کے لیے تکفیروں کو استعمال کیا تاکہ شہادت بے اثر ہو جائے, بدنام بھی ہو جائے اور آپس میں لڑ کر ختم ہو جائے, ورنہ یہ اسلحہ شروع اہل اسلام کے پاس تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے انقلاب کامیاب کرایا اور بعد میں تمام پروگراموں میں شہادت کی ضرورت, شہادت کو حیات بخشی ہے کربلا نے, شہادت کو شیرین بنایا, لذیذ بنایا, محبوب بنایا, معشوق بنایا کربلا نے. شہزادہ نے ہی فرمایا نا, احلی من العسل, شہد سے زیادہ میٹھی ہے, شہد سے زیادہ میٹھی. شہزادہ علی اکبر کیا فرمایا, فرمایا چاہے موت ہم جا کر موت پر گرے, چاہے موت آ کر ہم پر گرے, چاہے ہم موت کے استقبال کے لیے جائے, چاہے موت ہمارے پاس آئے, کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ کربلا کے اثرات اس طرح سے ہمارے درمیان ہے. صرف ظاہر ہے اس عظیم نعمت سے, عظیم طاقت سے, عظیم سرمایہ سے بہترین استفادہ کرنے کی صلاحیت کی ضرورت ہے, انشاءاللہ یہ بھی ہوگا. اب عرض کر رہا تھا کہ کچھ مسائل ہیں محتاط رہنے کی ضرورت ہے. ایک مسئلہ وہی جو پہلے آپ کے اب خدمت میں عرض کیا, قرآن کو اپنا تعبیر بناتے ہیں, یعنی میرے نظریہ ہے, ایک ہدف ہے, ایک مقصد ہے, اس مقصد تک پہنچنے کے لیے قرآن کی اسی طرح سے تفسیر کرتے ہیں جو میرے مقصد تک پہنچ جائے. قرآن کو استعمال کرتے ہیں اپنے مقاصد کے لیے, خدا و پیغمبر ہو قرآن کو اپنا تعبیر بناتے ہیں. خوارج نے کیا کہا, کہا کہ ان الحکم الا للہ, قرآن کہتا ہے حکم کرنے کا حق صرف خدا کو ہے. یا علی آپ نے حکم کیا ہے, اب ان کو دو آدمی کو حکم کرنے کے لیے, فیصلہ کرنے کے لیے قبول کیا ہے, بس آپ قرآن کے منکر, آج کل بھی نہیں لکھتے قرآن کے منکر کفر کے فتوی لگتے ہیں, اس وقت کے کیا نام خوارج بھی یہی فوراً کہا آپ قرآن کے منکر ہیں اور آپ نعوذ باللہ کافر ہو. اپنے مقصد کے لیے قرآن کی یہ صریح آیت ہے, اس کے اپنے مقصد کے مطابق تفسیر کی, تفسیر بھی رائے کے خطرہ خود حضور کے زمانے میں بھی تھا, پیغمبر نے بار بار ٹوکا اس کے باوجود. عزاداری میں بھی یہی ہے, ہمیں حسین کو اپنا تابع نہیں بنانا ہے, میرا ایک مقصد ہے ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہوں حسین بھی میرا ہم مقصد ہے. حسین ہمارے امام ہیں, آپ کی سیرت آپ کی فرمائشات سامنے ہیں, اسی کے مطابق ہمیں حسینی بنانا ہے, نہیں کہ میں نے اپنا ایک مقصد بنایا ہے اس مقصد تک پہنچنے کے لیے غلط سلط ذریعوں سے ثابت کروں کہ امام بھی اسی کے حامی ہیں. یہی چاہتے ہیں, یہ کرتے ہیں سابقاً بھی, آپ کے خدمت آپ مجھ سے بہتر بھی جانتے ہیں. دیکھیے حسین اور نماز کی کیا نسبت ہے, شب عاشور مہلت مانگی نماز کے لیے, تیروں کی بارش میں مستحب نماز, نماز جماعت ادا کی, نماز جماعت مستحب ہے, خطرہ تھا نا اگر فرادہ پڑھتے, اتنا خطرہ نہیں تھا جتنا جماعت کے ساتھ پڑھنے میں خطرہ تھا. اب اس حسین کو کیسے تبدیل کرتا, میں نماز پڑھنا نہیں چاہتا ہوں, میں کچھ لوگوں کو خوش کرنا چاہتا ہوں, اب اس کے لیے کہتے ہیں کہ نہیں نماز کی ضرورت نہیں ہے. وہ جو سیداوی تھا اس نے نماز نہیں پڑھی, وہ کھڑے تھے. دیکھیے یعنی قیام کربلا کو سیرت امام کو اپنی خواہش کے مطابق تفسیر کرتے ہیں. یہ سوء استفادہ جہنمی ہونے کے ذریعے ہی ہے, قرآن کو پیغمبر کو اہل بیت کو حسین کو عزاداری کو اپنی خواہش کے مطابق اس کی تفسیر کرے, اس کا معنی کرے. یہ ایک خطرہ ہے کہ محتاط, اب محتاط کیسے رہیں گے اگر ہمارے معاشرہ دین شناس ہو, حسین شناس ہو, تو کوئی غلط آدمی ناجائز فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہے. ناجائز فائدہ اٹھانے والے لوگوں کی جہالت سے سوء استفادہ کرتے ہیں. اس وقت لوگوں کو اشتباہ میں ڈالا, کہا کہ میں یزید کیا, میں جانشین پیغمبر حسین باغی ہے, حسین اپنے نانا کے تلوار سے شہید ہو گئے. یہ کیوں کہا, کیونکہ معاشرہ جاہل تھا, معاشرے کو پہلے جاہل بنایا گیا تھا تاکہ وہ اپنی باتوں کی تاثیر ہو. اگر معاشرے کو علم ہوتا تو یزید کی بات نہیں چلتی. یہی مشکلہ ہے, ابھی بھی اگر ہم دین شناس ہو جائے تو تو کوئی آدمی ان مقدس ترین اقوال و اعمال سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھا سکتا. دوسرا یہ ہے کہ عاشورہ میں اہل بیت, عاشورہ ہے یا اس سے پہلے مولا امیر المومنین ہے, پیغمبر خدا ہے, آیا انہوں نے دشمن پر تلوار چلائی یا اپنے اوپر چلائی؟ لیکن ہمارے لیے اہل بیت کی سیرت سیرت ہے یا نہیں ہے؟ اہل بیت میں سے, انبیاء میں سے, 12 اماموں میں سے, 14 معصومین میں سے ایک کی نشاندہی کرے کہ اپنے آپ کو مارا, اپنے اوپر تلوار نہیں چلائی, دشمن پر تلوار چلائی. دشمن اسلام, دشمن مقصد, دشمن امامت. اب کچھ لوگ غلط فہمی ہوتی, سمجھتے ہیں اہل بیت اسی سے خوش ہوں گے. میں سمجھتا ہوں یہ تلوار مارنے والے محب اہل بیت ہیں, محبت ہے دل میں, کیوں اپنے آپ کو زخمی کرے؟ لیکن یہ سمجھتے ہیں کیا کہ اہل بیت نے مصائب برداشت کیا, ہم بھی ان کے ساتھ شریک بنیں گے. اب یہ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ کچھ سازشی شیاطین ہوتے ہیں, وہ ان کو غلط فہمی میں ڈالتے ہیں, اور یہ بھی اپنے دین سے بے خبری کی وجہ سے. ایک درود پڑھیں محمد علیہ وسلم. معذرت چاہتا ہوں یار غفلت سے. تو یہ سوء استفادہ. اب ہمیں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اہل بیت کی سیرت پر چلنا ہے. خود امام نے فرمایا وَلَكُمْ فِيهِ اسوہ, میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہوں. امام نے دشمن پر تلوار چلایا, اپنے اوپر نہیں چلائی. آپ کے مذہب کے مفاد بھی اسی ہے میں ہے, دشمنان اہل بیت, دشمنان تشیع, دشمنان اسلام کے خلاف متحد ہو جائے. ابھی عتبات عالیات کو منہدم کرنے کی کوشش میں ہے, ہمارے جوان قربانی دے رہے ہیں, اس میں شک نہیں ہے. لیکن مزید اگر یہ پیغام, یہی جو اپنے سر پر تلوار چلاتے ہیں, جائیے وہاں جہاں پر عتبات توہین کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا, خلاصہ سیرت یہ ہے, ہمیں سیرت اہل بیت پر عمل کرنا ہے, کسی اور کی سیرت پر عمل کرنا ہے, یہ ایک اہم چیز ہے مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد چنانچہ میں نے عرض کیا, عزاداری شیعوں کے ساتھ مخصوص نہیں رہنا چاہیے. حسین سب کے ہیں, سارے انسانیت کے بقول جوش ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. تو ہماری ذمہ داری ہے کہ دنیا کو حسین سے باخبر کرے. اگر دنیا کو حسین کے معرفت دے سکے تو امام زمانے کے لیے بھی دنیا تیار ہو جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ دونوں امام ہیں. امام کی معرفت ہو جائے تو آنے والے امام کی بھی معرفت ہو سکتے. اسرائیل میں آپ کو پتہ ہے ایک بڑا, بہت عرصے پہلے کی بات ہے, انقلاب ایران کے بعد وہ کافی پریشان ہو گئے تھے. ایک سیمینار ہو, اس میں یہ بحث کی گئی کہ شیعوں کی طاقت کی راز کیا ہے. تو کہا کہ شیعوں کے ایک ماضی ہے, سرخ ماضی ہے کربلا کے نام سے, ایک سبز مستقبل ہے مہدی کے نام سے. اللہم صلی
اللہ.
قربانی کا جذبہ کے لیے کیا ہے؟ ایک نمونہ عمل سامنے ہو, دوسرا امید ہو, دونوں ہے. تو بس اس کو عالمی بنانا ہے, اسلامی, کل عالم اسلام میں پھیلانا ہے. لیکن بدقسمتی, عجیب تعصب مسلمانوں میں. اب قدس کا مسئلہ, عجیب تعصب کی حالت ہے نا. قدس کا مسئلہ امام خمینی نے اعلان کیا, لیکن فلسطین میں رہنے والے کون ہیں؟ عام تو عموماً عالم اسلام کے برادران سے تعلق رکھتے ہیں, وہ بھی تصوف والے بہت کم ہیں. وہاں پر زیادہ تر غیر تصوف والے, جو انتہا پسند مذہب کے حامل وہ لوگ ہیں. لیکن اس کے باوجود, جب روز قدس کے اعلان کیے, گویا وہ بیت المقدس سب شیعوں کا ہے, دوسرے حصے ہی نہیں لیتے.
بھائی آپ کا اسلام کیا کہتا ہے؟ من سمع منادیا ینادی علی المسلم فلیس مسلم. اگر کوئی پکارنے والا مسلمانوں کو پکار, پکارنے والا مسلمان بھی نہ ہو, مسلمانوں کو مدد کے لیے پکارے اور نہ مدد کرے تو مسلمان نہیں ہے. عجیب چیز ہے کہ یعنی یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آزاداری کو کیوں نہیں اپناتے, کہ وہ مسئلہ جو صاف عالم اسلام والوں کا مسئلہ تھا بظاہر, حقیقت میں تو ہمیں حکم اسلام پر عمل کر رہے ہیں. اسی حدیث کو دیکھیے, لیکن خلاصے کی کوشش کریں تو ثمرہ نکلے گا, اس میں شک نہیں. قدم بہ قدم آگے بڑھ سکتے ہیں, حسین سب کے ہیں, سب اس کربلا کے فیض سے فیضیاب ہو جائے, کربلا کی جنت میں سب داخل ہو جائے, سب کو موقع. البتہ یہ ایک نقطہ ہے کہ ہم اپنے مذہب کے اندر دوسروں کو آنے کی اجازت دینے کے حوالے سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے. بعض وقت بہت سی مثالیں ہمارے سامنے ہیں, کچھ سازشی لوگ اپنے آپ کو شیعہ بنا کر آئے ہیں اور مسلمانوں کے دو فرقوں کو لڑانے میں بہت کردار ادا کیا ہے. دوسروں کو حق کی طرف دعوت دینا, حسین کی طرف دعوت دینا صحیح ہے, لیکن اپنے مذہب کی کرداری اور کلیدی مقامات غیر سے آنے والوں کو دینے کے لیے کافی تحقیق کی ضرورت ہے. ورنہ پاکستان میں آپ بہت سے ایسے واقعات دیکھیے جن کے قتل و غارت کی وجہ ایسے لوگ تھے جو دوسرے گروہوں سے ادھر آئے تھے. یعنی دوسرے سے آنے سے ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ نہیں, یہاں پر مد نظر ہدایت کے دروازہ بھی بند نہیں کرنا ہے, ساتھ محتاط و ہوشیار بھی رہنا ہے. آپ دیکھیے اور ایک مسئلہ یہی ہے کہ گناہوں کے لیے عزاداری کو جواز کے طور پر پیش نہیں کرنا چاہیے. یہ کم و بیش کچھ لوگ کرتے ہیں, گناہ کے لیے جواز. عزاداری کے عظیم ثواب ہے, کوئی شک نہیں ہے, مستند روایات بھی ہے غیر مستند بھی ہے, ثواب بہت ہے. لیکن عزاداری کا فلسفہ, امامت کا فلسفہ انسانوں کو باکردار بنانا ہے, نہ گناہ کے لیے جواز پیش کرنا ہے. فرمایا کہ اگر آپ گریہ کریں گے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے, یہ ہوگا وہ ہوگا جو آپ سنتے رہے. تو آپ کی خدمت میں ایک مثال دیتا ہوں. کہتے ہیں کہ اگر آگ گرائیں گے اس فرض کے خدا نخواستہ اس جگہ پر, یہ جگہ جل جائے گی, یہ فرش جل جائیں گے. تو کسی نے آ کے کہا کہ میں نے آگ گرایا تھا, جلی نہیں. تو آپ آئے دیکھا کہ آگ تو گرایا ہے لیکن تھوڑا سا فاصلہ پر ہے, فرش سے متصل نہیں ہے. لیکن آگ کا کام جلانا ہے لیکن ایک شرط ساتھ ہے, وہ کیا ہے؟ فرش کے اوپر ہو, فرش سے لگا ہوا ہو, یا فرش اگر گیلی ہو. آگ کا کام جلانا ہے لیکن فرش گیلی ہو تو نہیں جلی ہو. اسی طرح سے عزاداری اور گریہ گناہوں کا معاف ہونے کا سبب بنتا ہے, لیکن ایک اہلیت کی ضرورت ہے ہمارے اندر کہ اس حالت کو برقرار رکھے. عزاداری کے بعد عزاداری میں آپ یزید اور یزیدیت سے نفرت کرتے ہیں, حسین اور حسینیت سے محبت کرتے ہیں, اس حالت کو برقرار رکھے. ورنہ شرط شروع سب میں آپ دیکھتے ہیں کہ امام تشریف لاتے خراسان کی طرف, جب نشابور پہنچے 30,000 لکھنے والے عام طور پر عام مسلمانوں سے تعلق رکھتے تھے آئے, امام نے حدیث بیان کی 8 معصوم میں, کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی, لا اللہ میرا قلعہ ہے, فمن دخل حسنی امن من عذابی, کوئی میرے قلعے میں داخل ہوگا تو عذاب الہی سے محفوظ رہے گا. پھر آپ چند قدم آگے بڑھے, پورا مجمع آپ کے ساتھ. شاید ممکن اس آگے بڑھنے کے مقصد یہی ہو کہ لوگ زیادہ متوجہ ہو بعد والے جملے کی طرف. پھر دوبارہ آپ نے اپنے سر مبارک محمل سے باہر نکالا, فرمایا ولیکن بشرطها وشروطها وانا من شروطها, لیکن توحید قلعہ ہے لیکن اس قلعہ کے لیے بھی کچھ شرط ہے. وہ شرط کیا ہے؟ امامت. امامت شرط توحید. تو ہر چیز ایک چیز نہیں, یعنی آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں 10 قسم کے دوائی آپ کو دے گا, آپ پوچھیں یہ دوائی کس کے لیے, وہ کہے گا آپ کو ٹھیک ہو جائیں گے اس کو پیئیں گے. یہ گولی آپ کی شفا کے لیے ہے. ہر ایک کے لیے یہی کہتا ہے نا, یہ شفا کے لیے یا آپ کے صحیح ہونے کے لیے ذریعہ. اسی لیے ہر عمل نجات کا ذریعہ ہے, لیکن اس کے ساتھ کچھ شرط و شروط بھی ہوتا ہے کہ بیمار اس کی باتوں کے خیال رکھے, جو ہدایات کی ہے اس کے خیال رکھے وغیرہ. تو عرض کر رہا تھا کہ عزاداری کا مقصد انسان کو اسی دنیا میں راہ حسین پر چلانا ہے, اسی دنیا میں حسینی بنانا ہے, نہیں کہ اس دنیا میں ان کو گناہ کی کھلی چھوٹ دے کر یزیدی بنانا ہو, ایسا مقصد نہیں. بس عزاداری کو گناہوں کے لیے جواز کے طور پر کچھ لوگ پیش کرتے ہیں, یہ نہیں ہو. عزاداری ہدایت کے, جنت ہدایت. آپ دیکھیں عزاداری میں جو کچھ پیش ہوتا ہے اسی میں آپ دیکھیں گے. اسی طرح سے اور ایک مسئلہ جو مشکلات میں سے ہے, ممبروں پر کوئی بھی تقریر کرنے والا ہو ممبر پر آتا ہے, اگرچہ دین کے لحاظ سے اس کے پاس معلومات نہ ہو, بدیہیات کے خلاف, دین کے مسلمات کے خلاف ہی بولتا ہے. ایک دفعہ ٹی وی میں کوئی مولانا شیوں کے پاس زکوٰۃ کے بارے میں کہتا تھا کہ چار چیزوں پر زکوٰۃ واجب. یہ بہت واضح مسائل میں سے ہے کہ بھئی نو چیزوں پر زکوٰۃ واجب, یہ کہتے چار چیزوں پر. اب ممبروں پر ایسے لوگ آئیں گے تو لوگوں کی معرفت میں اضافہ نہیں کریں گے, جہالت میں اضافہ کریں گے. یہ بھی خطرناک چیز ہے. جیسا اس سی آئی اے کے اس افیسر نے کہا کہ ہم کوشش کرتے کہ ممبروں پر ایسے لوگ آئے کہ جو تشیع کی, اسلام تشیع سے بے خبر ہو, کم معلومات ہو. اور ایک اہم مسئلہ یہی ہے کہ عزاداری عظیم ترین عبادات میں سے ہے, لیکن عزاداری کو اسلام نے رکھا ہے اسلام کو بچانے کے لیے, مقصد حسین کو پھیلانے کے لیے. عزاداری وسیلہ ہے مقصد حسین کو پھیلانے کے لیے, اسی لیے اس وسیلے سے مقصد تک جانا چاہیے, اس وسیلے تک نہ روکے. عزاداری کرنا ہے, عزاداری کے ذریعے بس اوقات آپ دیکھیں یہاں سے کسی جگہ پر جانا ہے, اگر گھومتے رہے کبھی منزل تک نہیں پہنچیں گے. جو وسیلہ ہے, جو ذریعہ ہے, اس ذریعہ کو منزل تک پہنچانے کے لیے استعمال کریں گے تو منزل تک پہنچ سکتے ہیں. ذریعہ خود مقصد میں تبدیل ہو جائے, یہ ذریعہ کبھی آپ کو منزل تک نہیں پہنچے گا. ذریعہ اس لیے بناتا ہے دین تاکہ اس ذریعے سے آپ منزل تک پہنچ جائیں. تو عزاداری ذریعہ ہے نجات اسلام کے لیے, تربیت انسان کے لیے, مقصد حسینی کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے. اس کو ہمیں فراموش نہیں کرنا چاہیے, بعض وقت یہ بھول جاتے ہیں. اسی طرح سے بدعتیں, کبھی عزاداری میں بدعت نہیں ہونا چاہیے, نہ صرف عزاداری میں, پورے تشیع میں. قیام کربلا کا ایک اہم مقصد بدعتوں کے ساتھ مقابلہ کرنا تھا. مولانا جو خط لکھا اہل بصرہ کو, ابھی معروف و مشہور خط ہے, فرمایا کہ انا ادعوکم الی کتاب اللہ و سنت نبیہ فان السنہ قد امیتت وان البدعہ قد احیت. اہل بصرہ, میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کتاب خدا کی طرف اور سنت رسول کی طرف, کیونکہ سنت رسول نابود کی گئی ہے. سنت یعنی راہ رویش پیغمبر نابود ہو گئی ہے, بدعت زندہ ہو گئی ہے. قیام کربلا کے ایک اہم مقصد بدعتوں کے ساتھ مقابلہ کرنا. بدعت نئی نئی چیزیں دین میں لاتے ہیں, اگر یہ سلسلہ جاری رہے 100-200 سال کے بعد پورے دین بدل جائے گا. اگر آپ راستہ کھلا رکھیں گے دین میں اضافہ کرنے کا تو پورا بدل جائے گا. یعنی وہ دین انسان کو نجات دیتا ہے جس کو خدا نے پیغمبر پر نازل کیا اور پیغمبر اور اہل بیت کے ذریعے ہم تک آیا. بدعتوں میں بدعت کرنے والے جو دین پیش کرتے ہیں وہ تو نابودی کے ذریعے ہیں. اسی لیے بدعت کی نسبت میں کوئی گوشہ نرم نہیں ہونا چاہیے. بدعت کا عربی زبان میں معنی نئی چیز کو کہتے ہیں, نئی چیز کو بدعت کہتے ہیں. اب جہاز ہوا جہاز بنائے فرض کرے بدعت, لیکن اسی لیے دنیاوی لحاظ سے نئی چیز وجود میں لانا صحیح ہے, اس کے حرام ہونے کے لیے دلیل چاہیے. کوئی چیز دنیاوی ہو, نہیں نہیں بجلی دیکھو بنائی گئی, پنکھے بنائے گئے, یہ سب کے سب نئی چیزیں ہیں. لغت عربی لغت کے لحاظ سے سب کے سب بدعتیں ہیں, وہابی ابتدا میں جب اقتدار پر آئے تھے جدید کسی چیز سے فائدہ نہیں اٹھاتے کہ سب بدعت تھے. پھر آہستہ آہستہ ان کی ضرورتیں محسوس ہو گئی, بدعت سے نکل گئے, صرف شیعہ بدعت میں رہ گیا ان کے. تو یہ اب وہاں پر کوئی ضرورت نہیں ہے ان کے مفاد میں شیعوں کے خلاف کام کرنا. ورنہ ابتدا میں ان کے اخوان نام کی جو فوجی تھی خاندان سعودی کے ساتھ زبردست جنگ ہوئی کہ گاڑی لینا, ہوائی جہاز, یہ سب کے سب بدعت, فون وغیرہ. تو عرض یہ کر رہا تھا یہ تو جہالت کی وجہ سے, دنیاوی لحاظ سے ہر چیز آپ کے لیے جائز ہے اگر حرام ہونے کی دلیل قرآن و سنت میں نہ ہو. میں نے چند دن پہلے آپ کو عرض کیا قانون حلیت, قانون براءت, قانون اباحہ کے نام سے ایسا قانون ہے جو متعدد احادیث اور آیات کے ذریعے یہ قانون وجود میں آیا ہے. لیکن دین کیا ہے؟ دین پورا کا پورا خدا کی طرف سے ہے. اب دین کون بتائے گا یہ دین کا حصہ ہے؟ خدا, پیغمبر, ائمہ. صرف ان تین کو حق ہے دین کے سرحد بیان کرنے کا. اگر ہم دین میں کوئی چیز اضافہ کریں گے تو قرآن یا سنت پیغمبر یا سنت اہل بیت کی ضرورت ہے, وہ بھی معتبر. اس کے بغیر اگر آپ نے کہا یہ چیز دین کا حصہ ہے, بدعت ہو جائے گی. اور بدعت مولا فرماتے جہنم میں افتراء علی اللہ. لیکن یہ نہ سوچو ہر نئی چیز بدعت ہے, نہیں. ابھی ہم دیکھیں عاشورہ کے دن کے جتنے نمونے ہیں, علم ہے, پنجہ ہے, مشکیزہ ہے, یہ بہت سی ایسی چیزیں, یہ ہمارے عزاداری میں ہے, یہ بدعت ہے؟ نہیں. کیوں؟ ہم تھوڑے کہتے ہیں کہ حسین نے حکم دیا ہے آپ اپنے جلوس میں کیا نکالیں, مشکیزہ یا علم نکالیں, یہ تو نہیں کہتے. ہم کہتے ہیں عاشورہ, ہمیں حکم ہے عاشورہ کو کیا کرنا, زندہ رکھنا. عاشورہ زندہ رکھنے کا ذریعہ کیا ہے؟ جو کچھ عاشور کے دن میں ہو وہ آج بھی نظر آئے. تو دین میں ہم نے اضافہ نہیں کیا ہے, جو کچھ عاشور کے دن میں ہے وہ سب ابھی تر و تازہ ہو تو وہ عاشورہ کا اثر لوگوں کے دلوں پر زیادہ ہوتا ہے. تو یعنی کئی چیزیں ہیں, عرفیات کبھی بھی بدعت نہیں ہے. من سن سنت الحسنہ, دیکھو امام بارگاہ بنایا آپ نے, یہ تو مسجد ہے. اسلام میں امام بارگاہ کا تصور نہیں ہے, لیکن کیا ہے بھائی, آپ کو ایک ایسی جگہ کی ضرورت ہے جہاں ذکر اہل بیت, ذکر اہل بیت مطلوب ہے اسلام میں, پسندیدہ ہے, حکم ہے. اب اس لیے جگہ کی ضرورت ہے. مسجد میں نمازیوں کے لیے مزاحم بن سکتے ہیں یا کچھ جو شرعی مشکلات ہیں وہ نہیں آ سکتے, تو اس کے تحت امام بارگاہ بنائی. اس چیز کی ضرورت تھی. تم امام بارگاہ کیا ہے؟ مرکز بیان فضائل اہل بیت. تو یہ شریعت میں پسندیدہ ہے, لیکن اس کا تصور روزہ اول کسی مومن نے کیا کہ ہمیں ایسی جگہ کی ضرورت ہے. پھر اس کو دیکھا دیکھی دوسروں نے بھی انجام دیا. اس کو سنت حسنہ کہتے ہیں, پیغمبر کے حدیث ہے جو سنت حسنہ کی بنیاد رکھے قیامت تک وہ ثواب میں شریک ہے, جو سنت سیاح کی بنیاد رکھے قیامت تک اس گناہ میں شریک ہے. بس اگر آپ کہیں گے یہ چیز خدا نے کہا تو ہمیں دلیل لانا پڑے گا. اما وہ چیزیں جو اچھی چیزیں ہیں, صحیح چیزیں ہیں دین کی نگاہ میں, اس کی روایت ڈالی ہے. مثلا زیارت فرض کریں, فرض کرو مجلس کے بعد زیارت پڑھنے کا حکم حدیث میں نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن ویسا ہم جانتے ہیں زیارت ہر وقت کیا ہے؟ مستحب ہے. زیارت ہر وقت مستحب ہے, دور سے بھی. اب آپ کسی نے کیا مجلس کے بعد زیارت پڑھنا شروع کیا, دیکھا دیکھی سب نے دیکھا یہ بہت بہترین ہے, ذکر اہل بیت کے بعد زیارت اہل بیت بھی, تو یہ سنت حسنہ ہے. یعنی زیارت پڑھنا شریعت میں پسندیدہ ہے. اس کے لیے وقت کیا کیا؟ انتخاب کیا. ابھی ہم جو اپنے مرحومین کے ہیں سووم, ہفتم, دہم مناتے ہیں یا برسی, یہ قرآن و سنت میں نہیں ملے گا. لیکن ان کی یاد کرنا, ان کے نام پر صدقہ دینا, ان کے لیے قرآن پڑھنا شریعت میں پسندیدہ ہے. اس کے لیے ایک بنیاد ڈالی تاکہ یاد رہے, تاکہ کیا ہے, یاد رہے ہر سال اپنے مرحومین کی یاد. یہ وہ سنت حسنہ ہے جو پیغمبر نے حکم دیا ہے. تو ابھی بدعت کی تفسیری گفتگو گنجائش نہیں. جو وہابی جن کو بدعت کہتے ہیں وہ در حقیقت سب کے سب سنت حسنہ کے مصداق ہے, بدعت نہیں ہے. اور خود خلیفہ دوم نماز تراویح, اب وہ سنت حسنہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے ہیں, نماز تراویح کو جماعت کے ساتھ پڑھانے کو حکم دیا, اور خود خلیفہ نے آ کر بعد میں کیا کہا, نعمت البدعت ہادی, بہترین بدعت ہے یہ. اس پر تو اعتراض نہیں کرتے ہیں. مسئلہ وہ کچھ اور مسائل ہے جو دشمنی کی وجہ سے بہانے کی تلاش میں ہیں. اور ایک نقطہ یہ ہے کہ آزاداری بات یہ ہم مقررین کا ہے کہ اس میں مصائب جو بیان کرتے, فضائل جو بیان کرتے, ایسا ہونا چاہیے کہ جو کتابوں میں موجود, تاریخ کی کتابوں میں موجود ہو, انہی کو بیان کرنا چاہیے, اپنے طرف سے کم و زیاد نہیں کرنا چاہیے. اس کے ایک یہ ہے کہ غم اہل بیت خود بہت ہی ہے, بنانے کی ضرورت نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایک دشمن شیعہ آ کر کہیں یہ غم جو آپ کے درمیان معروف ہے آپ اپنی کتابوں سے دکھائے تو کیا کریں گے؟ آج کل تو ایک آدمی جگہ پر بیٹھ کر پوری دنیا سے بات کر سکتا ہے. تو اسی لیے غم کے جو واقعات ہم سناتے ضرور کیا ہے, تاریخی کتابوں ہی سے سنانا پڑے گا. اور کبھی کسی نے کوئی ایسی غلطی کی تو قوم کی ذمہ داری ہے کہ ان سے پوچھے کہ یہ کہاں پر ہے. اور اسی طرح سے بعض بزرگان فرماتے ہیں اسلام عزاداری حسینی, کربلا حسینی بھی ہے, کربلا امریکی بھی ہے. یہ وہ ایک تعبیر ہے, ہمیشہ اصلی مال کے مقابل میں نقلی مال تیار کیا جاتا ہے, یہ ہمیشہ ہے. آپ دیکھیے اہل بیت اسلام کے مقابل میں اموی اسلام بنایا گیا, سونے کے مقابل میں جعلی سونا, نبی انبیاء کے مقابل میں کیا ہے, جعلی انبیاء, جعلی خدا. تو یہ ہمیشہ ہوتا ہے. ان میں سے ایک عزاداری ہے, عزاداری حسینی, عزاداری امریکہ. آپ نے شاید سنا ہے چند سال پہلے کسی شیعہ فرقے کو, مذہب کو امریکہ کے صدر دعوت دی اور امریکہ میں انتظام کیا ان کے لیے. ایسے عزاداری جو امریکہ کے مفاد میں ہو, باطل کے نقصان میں نہ ہو, لوگوں کو فکر اور شعور نہ دے, اس سے امریکہ ناراض نہیں ہے. خود شاہ ایران اپنے محل میں رکھتا تھا, مقررین سے کہتا تھا یہ نہ کہو حسین نے اسلام کو بچانے کے لیے قیام کیا, اسلام خطرے میں تھا, ابھی بھی اسلام خطرے, یہ نہ کہو, یہ کہنے والے جیل میں جائے گا. لیکن اپنے محل میں مجلس رکھتا تھا. تو مجلس اگر مقصد حسین کے مطابق ہو تو حسینی ہے, اگر مقصد حسین کے خلاف لوگوں کو تیار کر رہا ہو تو یقیناً وہی امریکائی نقلی جعلی مجلس ہے. اس میں بھی محتاط ہیں, ہر قیمتی مال کے مقابل میں نقلی مال تیار کیا جاتا ہے. اسی طرح سے تشیع کو بدنام کرنے سے بچنا چاہیے, ہر وہ کام جو باعث تشیع. دو نقطے ہیں یہاں پر, ایک ہم کوئی کام کرتے ہیں ہمارے احادیث کے ذریعے ثابت ہے, پوری دنیا مل کر کہتا آپ غلط کر رہے ہیں, ہم نہیں مانیں گے جب احادیث میں ہے, قرآن میں ہے, سیرت میں ہے. لیکن کچھ کام ایسا ہے کہ جو ہم نے کیا ہے مذہب کی طرف سے, دین کی طرف سے نہیں ہے, اگر وہ کام باعث بدنامی تشیع ہوتا ہے تو اس سے کیا ہونا چاہیے, اجتناب کرنا چاہیے. اور اسی طرح سے یہ درود پڑھیے محمد و آل محمد, عزاداری کی مجلسوں کو, نوحا مرثیہ سب کو ایک قسم کے بالکل اعلیٰ مقاصد سے, اعلیٰ مطالب سے, اعلیٰ پیغام سے خالی نہیں کرنا چاہیے. آپ ایسے ہلکی پھلکی باتیں کریں, بے معنی باتیں کریں, بےہودہ باتیں کریں, یہ سلسلہ خود ایران میں شروع ہوا ہے کیونکہ سازش وہاں سے ہے نا, دوسری جگہ سے ہے. اب دیکھیے مولا ابو الفضل کی تعریف کرتے ہیں کہ آپ کی آنکھیں اتنی خوبصورت, آپ کے ہونٹ اتنی خوبصورت, یہ کیا کرنا چاہتا ہے؟ ایک عاشقانہ محفل تھوڑا ہے, یہاں پر عظیم ہستی کی محبت ہے, ان کے پیغام سنانا ہے, ان کی روحانی صفات بیان کرنا ہے. در حقیقت عزاداری کو وہ اعلیٰ مقاصد سے خالی کر کے بےہودہ غیر ضروری باتوں میں, وہ سیاہ کے اس انٹرویو میں تھا کہ یعنی دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے شیعہ قوم کو یہ معقول قوم نہیں ہے, منطقی قوم نہیں ہے, جاہل قوم ہے, غیر عاقل قوم ہے, اپنے آپ کو جیسا اذیت دینے والی قوم ہے, ایک نفسیاتی بیماری ہے نا. وہ تکفیری لوگ یہ کہتے ہیں شیعہ لوگ نفسیاتی بیماری میں مبتلا ہے, اپنے آپ کو مارتے ہیں وہ نفسیاتی. تو ہمیں عرض کے پوری دنیا مل کر ہمارے کسی مستحب کے خلاف بولے ہم نہیں مانیں گے, لیکن وہ کام جو ہم خود نے دین کی طرف سے نہیں ہے, ہم خود نے اصل عزاداری دین کی طرف سے ہے. وہاں پر قرآن میں, سنت میں, سیرت میں جو ہے غم اہل بیت, مرثیہ, نوحا, زیارت اور فضائل اہل بیت, یہ بتانا سب ہے. باقی اس کی شکلیں ہمارے پر چھوڑا گیا, آپ شکلوں کو آپ انتخاب کریں. اس میں کسی مجلس کی شکل دشمن کے مفاد میں جائے تو اس کو کیا کرنا ہے؟ ظاہر وہ امام نے تو نہیں فرمایا ہے, زمانے کے تقاضوں کے ساتھ. ابھی بر صغیر میں مجلس کے خاص انداز ہے, ایران میں خاص انداز ہے, عراق میں خاص انداز, علاقوں کا اثر ہوتا ہے. تو یہ بھی مد نظر رکھنے کے. اسی طرح سے آپ دیکھیں جناب شہزادہ قاسم کی شادی, یہ بھی کم و بیش ہر جگہ کرتے ہیں محرم میں, لیکن شادی میں, شادی اپنی جگہ پر, لیکن غم منانا ہے. ہمارے اہل بیت ائمہ اطہار کی صفت, سارے ائمہ کی زندگی دیکھیں, محرم شروع ہوتے ہی ان کا غم و حسن و گریہ شروع ہوتا تھا. اگر آپ شہزادہ قاسم کی شادی مناتے ہیں تو غمگین شکل میں منایا. روز بھی عاشور کے دن تھا, اس پیاس کی شدت, ابھی شہدا شہید ہونے والے ہیں, اہل بیت اسیر ہونے والے ہیں, اور پھر ائمہ کی سیرت بعد میں. ساتویں معصوم کے بارے میں امام حسن فرماتے ہیں, میرے والد محرم کی چاند نظر آنے کے بعد کبھی مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا, ہمیشہ غم, ہمیشہ حزن. یہ ائمہ کی صفت ہے. تو ضرور کیا ہے, محرم کے غم میں کبھی خوشی منانے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے. درحقیقت یہ عزاداری کے خلاف ایک سازش ہو سکتی ہے کہ کچھ لوگ کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے آپ منائیے, لیکن غم کے ساتھ, جو الفاظ وہاں کہتے ہیں, جو انداز ہے وہ غم کا, غم کے غم, حزن والے الفاظ, غم والے الفاظ. ایک درود پڑھیے محمد آل محمد. تو یہ عظیم امانت ہمارے پاس ہے, اس امانت کی نسبت میں احساس ذمہ داری کرنے کی ضرورت ہے. تاریخ کی بے مثال, انسانوں کی بے مثال قربانی ہے, اس کا انتظام حضرت آدم سے لے کر کربلا تک, اور کربلا کے بعد میں سارے ائمہ نے توجہ دیا گریہ و زاری کی. تو اس کی حفاظت کرنا یقیناً ہمارا سب سے بڑا فریضہ یہی ہے. ہماری قوم نے ہمیشہ آزاداری کی بہترین حفاظت کی ہے, قربانیاں دی ہیں, لیکن عرض کے آزاداری کے اصل حصے جو اہل بیت سے آیا ہے وہ تو برقرار رہنا ہے, لیکن اس کے علاوہ اس کے انداز کو روز بروز نئے طریقوں سے دنیا میں پھیلانے کے لیے معقول شکل میں استفادہ کرنا ہے. ذرائع بھی بہت آیا ہے ان دنوں میں, اہل بیت کوفہ میں ہے, کتنا غم, کتنی مصیبت. میرے شاعر بیان فرما رہے تھے کہ کس طرح سے زینب کوفہ میں خطبہ دے رہی تھی, علی کی یاد تازہ کر رہی تھی. اہل کوفہ علی کے خطبوں سے آشنا تھے, جانتے تھے. راوی کہتا ہے کہ میں نے علی کے لہجے میں, علی کے فصاحت بلاغت کے ساتھ خطبے سنے. جب نزدیک گیا دیکھا علی کی بیٹی. اہل کوفہ محب تھے, شیعہ تھے, ان کو اپنی کوتاہی پر ڈالنا تھا. اے کوفہ والوں, تم نے کتنی بڑی غلطی کی, تمہاری مثال اس عورت کی مثال ہے جو تاغا کاٹتی ہے پھر خود تاغا کو کھول کر ظاہر کرتی ہے. قرآن کی آیت ہے اس بارے میں, اس کی طرف اشارہ فرمایا, اپنی محنت کو خود ضائع کرنا. کافی نصحت کیا ہے کو, تم جانتے ہو پیغمبر کے جگر کو تم نے پارا پارا کیا ہے, تم جانتے ہو کس کا خون تم نے بہایا ہے, تم جانتے ہو پیغمبر کو تم نے رلایا ہے. اگر قیامت کے دن پیغمبر تم سے پوچھے تمہارا جواب کیا ہوگا؟ راوی کہتا ہے کہ قافلہ آگے بڑھتا گیا, زید بن ارقم کی روایت ہے, میں نے ایک آیت سنی, ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. اصحاب کہف ہماری عجیب نشانیوں میں سے ایک, میں نے اپنے گھر کی کھڑکی سے دیکھا, دیکھا حسین کے سر اطہر ہے بالائے نیزہ, آیت کی تلاوت فرما رہے ہیں. میں نے عرض کے مولا آپ کی سر اصحاب کہف سے بھی زیادہ تعجب کی بات ہے, یہ عظیم معجزہ ہے, آپ کی قربانی کی نسبت میں اصحاب کہف کی قربانی کی کوئی حیثیت نہیں. پورے شہر میں سر حسین کو گھمایا, اہل بیت حسین کو پورے شہر میں گھمایا, آخر میں دربار ابن زیاد میں جب پہنچے شہزادی زینب کے نیزوں کے جرمت میں آ گئی اور بیٹھ گئی. ابن زیاد کی نگاہ پڑی شہزادی پر, پوچھا یہ خاتون کون ہے, یہ ناشناس عورت کون ہے؟ کئی دفعہ پوچھنے کے بعد کسی کنیز نے جواب دیا, ہے زینب بنت فاطمہ, یہ فاطمہ کی بیٹی, پیغمبر کے نواسی زینب کبریٰ ہے. ابن زیاد نے شہزادی کی طرف رخ کیا, کہا کہ الحمدللہ الذی افتضحکم, شکر ہے خدا کا کہ خدا نے تمہیں رسوا کیا, تمہاری جھوٹی دعویٰ تو باطل ثابت کیا. جناب شہزادی فرماتی ہے, میں خدا کا شکر ادا کرتی ہوں, الحمدللہ الذی طہرنا, میں خدا کا شکر ادا کرتی ہوں کہ پیغمبر خدا ہمارے نانا ہے, میں خدا کا شکر ادا کرتی ہوں کہ آئے تطہیر کے ذریعے خدا نے ہمیں پاک و پاکیزہ خلق فرمایا. اگر رسوا ہوتا ہے تو فاسق رسوا ہوتا ہے, جھوٹ بولتا ہے تو فاجر جھوٹ بولتا ہے. ابن زیاد کو بہت غصہ آیا اس جواب سے, علی کی بیٹی کی شجاعت سے حکم دیا جلاد کو, آؤ زینب کی سر کو تنچی جدا کرو. عمر بن حریث تھے وہاں پر, یہ اموی تھا, علی کے زمانے سے کوفہ میں تھے, لیکن علی نے کبھی اس کو تنگ نہیں کیا تھا, شاید انہی وجوہات پر تھا. عمر بن حریث ابن زیاد سے کہتا ہے, ابن زیاد یہ عورت ہے, عورت کو سزا دینا, اس کو قتل کرنا معیوب ہے عرب کے درمیان, یہ تو مسلمان نہیں تھے لیکن عربوں کے درمیان معیوب کام نہیں کرنا چاہتے تھے. ابن زیاد خاموش ہو گیا, اس کے بعد کہا, خدا کا شکر ہے زینب, خدا نے مجھ کو کامیابی عطا کی, تیرے بھائی تیرے تمام عزیزوں کا میں نے قتل عام کیا, میرے دل کو سکون ملا تیرے بھائی کے قتل سے. فرمایا ابن زیاد, اگر تمہارا سکون اسی میں ہے تو تمہیں سکون مل گیا, تم نے میرے خاندان کے سب سے بڑی ہستی کو شہید کیا, تم نے درخت نبوت کے جڑوں کو بھی کاٹ دیا, شاخوں کو بھی کاٹ دیا. ابن زیاد کہتا ہے, یہ بڑی فصیح و بلیغ خاتون ہے, جس طرح سے اس کے والد فصیح و بلیغ تھے. پھر اس کی نگاہ پڑی سعید سجاد پر, پوچھا یہ جوان کون ہے؟ کسی نے کہا, یا خود سعید سجاد نے فرمایا, میں علی ابن الحسین ہوں. اس ملعون نے کہا کہ خدا نے علی ابن الحسین کو کربلا میں قتل کیا ہے. تو سید سجاد فرماتے ہیں, ابن زیاد میرے بھائی کو تمہارے لوگوں نے قتل کیا, اگرچہ جان لینے والا خدا ہے, میرے بھائی کو قتل کرنے والا تمہارے لوگ ہیں. غصہ آیا, حکم دیا سید سجاد کو شہید کرنے کا. شہزادی آتی ہے, اپنے آپ کو سید سجاد پر گراتی ہے, فرماتی ہے, جب تک میں زندہ ہوں سید سجاد کو شہید کرنے کی اجازت نہیں دوں گی. اس مجلس میں, اس نشست میں ابن زیاد شہزادی سے کہتا ہے,
خدا نے کیا کیا آپ کے ساتھ؟ آپ نے دیکھا خدا نے کیا کیا؟ فرمایا واللہ ما رأیت الا جمیلا. خدا نے نیکی کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا, خوبی ہی خوبی ہے. عشق کی زبان ہے, عشق خدا قلب زینب میں فرمایا. خدا نے تو نیکی کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا. اس نے پھر خطاب کیا سید سجاد کو کہ خدا نے تم سب کا قتل عام کیا. سید سجاد نے اس کے بعد جب ابن زیاد نے قتل کا حکم دیا, سید سجاد نے یہ جملہ فرمایا, تم مجھے موت سے ڈراتے ہو, تم مجھے شہادت سے ڈراتے ہو. شہادت ہماری عادت ہے اور شہادت خدا کی طرف سے ہماری سربلندی اور افتخار کا ذریعہ ہے. اپنے دربار میں ابن زیاد رسوا ہو جاتا ہے, سر حسین کو مانگتا ہے, اپنے سامنے رکھا ایک چوب خزران اٹھایا, سر حسین پر مارنا شروع کیا, حسین کے دندان مبارک پر مارنا شروع کیا. یزیدیوں کا اصل مقصد یہ تھا کہ اتنی ایذائیں دی جائے اہل بیت کو کہ اہل بیت غم کی وجہ سے کوئی زندہ نہ رہے, کوئی زندہ نہ بچے. اس لیے ان کے سامنے حسین کے دندان مبارک پر مارنے لگا. پیغمبر کا صحابی زید ابن ارقم وہاں پر تھا, کہتا ہے ابن زیاد جس ہون پر جن دانتوں پر تم لاٹھی مار رہے ہو اسی جگہ پر میں نے پیغمبر کو بار بار دیکھا ہے بوسہ دیا کرتے. یہ پیغمبر کے بوسہ کہاں ہے جس کو تم مار رہے ہو؟ اس جملے کے سننے سے ابن زیاد پریشان ہو گیا, کہا کہ بوڑھا تمہاری عقل ختم ہو گئی ہے, تمہارا بڑھاپا نہ ہوتا میں تیرے سر کو تن سے جدا کرتا. زید ابن ارقم اٹھتا ہے کہتا ہے ابن زیاد یاد رکھو پیغمبر خدا نے ایک دن میں نے دیکھا حسن مجتبیٰ کو اپنے گود میں دائیں طرف, حسین کو بائیں طرف رکھا, دونوں کے سر آدھار پر ہاتھ پھیرایا. فرمایا اللہ خدایا میں تیرے امانت میں رکھتا ہوں حسنین کو اور علی کو. ابن زیاد یہ دیکھو پیغمبر کے امانت کے ساتھ تم کیا کر رہے ہو. اسی دربار میں جب حسین کے سر اطہر پر حسین کے دندان مبارک پر مارا لگا, حسین کی باوفا زوجہ حضرت رباب اٹھتی ہے, سر حسین کو لیتی ہے, سینے سے لگاتی ہے, فرماتی ہے حسین آپ مظلوم ہیں, کربلا کے میدان میں اشقیا کے تلواروں نے نیزوں نے آپ پر حملہ کیا, آپ کے جسم ادھر کربلا میں پڑا رہا, یہ آپ کا سر ہے کہ اتنی صحت کے ساتھ. جناب رباب ایسی ہستی تھی مدینہ واپس پہنچنے کے بعد کبھی سائے میں نہیں بیٹھتی تھی. کسی نے کہا کیوں آپ سائے میں نہیں بیٹھتی؟ فرمایا حسین کی لاش دھوپ میں پڑی رہی, میں سائے میں کیسے بیٹھ سکتی ہوں, کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیا. جب پوچھا گیا فرمایا حسین پیاسے شہید ہو گئے, میں ٹھنڈا پانی کیسے پی سکتی ہوں. کبھی جب کسی خاتون نے ان کو دعوت دی اچھا کھانا کا انتظام کیا تو رونے لگی, میں اچھا لذیذ کھانا نہیں کھا سکتی ہوں, حسین بھوکے شہید ہو گئے. آل محمد کو تیار کر رہے ہیں شام لے جانے کے لیے, عجیب واقعہ یہاں نظر آتا ہے. تیار کر رہے ہیں آل محمد کو شام تک لے جانے کے لیے, اسیر کر کے آمادہ ہو گئے. روایت میں ہے کوفہ کے قبائل آ گئے, کہنے لگے ابن زیاد آل محمد کے ساتھ اصحاب کی زوجات بھی ہے, ان کا تعلق ہمارے خاندانوں سے ہے, ہم اجازت نہیں دیتے اصحاب کی زوجات اسیر ہو کر شام کے بازاروں میں جائے. ابن زیاد نے اجازت دی, کوفہ کے قبائل آئے, ہر ایک نے اپنے قبیلے سے تعلق رکھنے والی مومنہ کو لے گئے. لیکن یہ دختران پیغمبر کی قسمت تھی, کسی مسلمان کی غیرت نے یہ نہیں کہا کہ یہ ہمارے رسول خدا کے ناموں سے دختر پیغمبر ہے. اللہ لعنت اللہ قوم الظالمین.